السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ الکریم الرحیم، احمده سبحانه على فضله السابغ وخيره العميم، لا اله الا الله وحده لا شريك له، يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو کرم نواز اور مہربان ہے. میں اللہ سبحانہ وتعالی کے کامل فضل اور عام خیر پر اس کی حمد کرتی ہوں. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. وہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جن کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے. آج ہم تفسیر شروع کریں گے سورۃ القصص آیت نمبر 26 سے. ارشاد باری تعالیٰ ہے،
قالت احداهما یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین.
ان دونوں میں سے ایک کہنے لگی، اے ابا جان، آپ اسے اجرت پر رکھ لیجئے، بے شک بہترین شخص جسے آپ اجرت پر رکھیں وہی ہے جو قوی اور امانت دار ہے. جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں اس نیک شخص کے گھر پہنچے تو ان کی مہمان نوازی کی گئی. کچھ دنوں کے بعد اس شخص کی دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے کہا کہ اے ابا جان، اگر ان کو بکریوں کی دیکھ بھال اور گھر کی حفاظت کے لیے رکھ لیا جائے تو بہت بہتر ہوگا، کیونکہ چند دنوں کے تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ ان کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے جو کسی محنت پر مقرر کیے جانے والے شخص کے اندر ہونی چاہیے، یعنی قوت اور طاقت اور دیانت و امانت. اور یہی دو باتیں ایسی ہیں جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور انہیں ایک ایسے ہی آدمی کی ضرورت بھی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام بھی دوسری طرف اپنے ٹھکانے کی تلاش میں تھے، تو دونوں پارٹیز کے لیے خیر و بھلائی کی بات تھی اگر یہ کام ہو جاتا. قالت احداهما یا ابتی، تو ان دونوں میں سے ایک بہن نے، نام نہیں لیا گیا کہ کون سی بہن یا بڑی یا چھوٹی، بس ایک تھی ان میں سے، ہو سکتا وہی ہو جو بلانے کے لیے گئی تھی. اور اس میں ماں باپ کا ٹرسٹ بھی کیسا ہے کہ اکیلی بیٹی کو بھیج دیا. پہلے تو دو بہنیں گئی جانوروں کو پانی پلانے، اور چرانے بھی دونوں کٹھی جاتی ہوں گی، لیکن اب ایک کو ہی بھیج دیا. تو وہ کہتی ہے یا ابتی، اصل میں ہے یہ ابن، باپ کے لیے آتا ہے، ندا کے وقت تیز زیادہ کر دیتے ہیں، جیسے اردو میں بھی ابی ابو، کبھی یا بڑھا دیتے ہیں، کبھی علی بڑھا دیتے ابا، کبھی ابو، تو اسی طرح عربی میں تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، یا ابتی. اس کی ایک اور قرات بھی ہے یا ابتا، جیسے یبنا اما اور یبنا امی. تو والد کو ادب سے پکارنا چاہیے، اور ابتی کہنے میں ایک ادب پایا جاتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں، یوسف علیہ السلام بھی کہتے ہیں. تو والد چاہے مومن ہو یا غیر مومن ہو، ابویت اس کا حق ہے، یعنی اس کو باپ کے نام سے پکارنا اور اس کے ساتھ احترام کا معاملہ کرنا اس خون کے رشتے کی وجہ سے ہے جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں، اذ قال لی ابیہ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، اے میرے ابا جان، آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. اسی طرح اسماعیل علیہ السلام پھر اپنے والد سے ادب سے بات کرتے ہیں، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو کہا، اے میرے بیٹے، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پھر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا، اے میرے ابا جان، یا ابتی، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو یہ بچی بھی بہت با ادب اور با اخلاق ہے، اور اس نے بھی اپنے والد کو اسی طرح بلایا. اور نیک لوگوں کا، با اخلاق لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی ینگسٹر ہو یا اولڈر ہو، کوئی بھی ہو، ان کے اندر ادب اور اخلاق موجود ہوتا ہے. استأجرہ، وہ کہتے ہیں نا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، تو انسان جب کسی کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے ساتھ ہی کر رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے, آپ کسی کو عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی. تو استأجرہ, اس کو اجرت پر رکھ لیں, یعنی اپنے کام کے لیے رکھ لیں. استجارہ کا اصل مطلب ہوتا ہے عمل پر اجرت طلب کرنا, یعنی یہ آپ کی بکریوں کو چرائیں گے اور انہیں پانی پلائیں گے اور آپ اس کے بدلے ان کو اجرت دے دیں, یعنی اجرت پر رکھ لیں. اور پھر وجہ بھی بتائی, سمجھدار بچی معلوم ہوتی. ان خیر من استأجرت القوی الامین, یہ جملہ تعلیلیہ ہے, ان کو اجرت پہ رکھیں, ویجز پہ رکھیں, کیونکہ یہ قوی اور امین ہے. جو بھی شخص کسی اہم کام پر مامور ہو اس کے اندر یہ دو صلاحیتیں ضروری ہیں, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. ایک ہے قوت اور دوسرے ہے امانت. اگر کسی بھی امپلائی کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں, طاقت ہی نہیں, ہمت ہی نہیں, کچھ نہیں کر کے دے گا. اور اسی طرح دوسری ہے امانت, یعنی بعض لوگ کبھی بہت ہوتے ہیں لیکن امین نہیں ہوتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس لڑکی نے موسیٰ علیہ السلام کی قوت اور طاقت کو کیسے پہچانا؟ تو قوت کو تو اس طرح پہچانا کہ جب وہ پانی کا ڈول کھینچ رہے تھے تو انہوں نے مضبوطی کے ساتھ جلدی جلدی کھینچ لیا اور سارے جانوروں کو پانی پلا دیا فوراً فوراً نکال نکال کے. اور امانت کیسے پتہ چلی؟ کہ انہوں نے سارے جانوروں کو پانی پلایا اور کوئی اجرت نہیں مانگی, کوئی شکریہ نہیں, کوئی اسمائل نہیں, کوئی فضول فالتو کی باتیں نہیں. اور پھر یہ بھی وہ دیکھ رہی ہوگی کہ سارے جانوروں کو برابر کا ہی پلا رہے ہیں, کسی کو زیادہ اور کسی کو کم نہیں, یعنی کام کو صحیح طریقے سے کیا انہوں نے. اور کردار میں بھی امانت تھی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو اور مجھے راستہ بتاتی جاؤ. تو بہرحال اس لڑکی کی جو فراست ہے, سمجھ بوجھ ہے, معاملہ فہمی ہے, وہ کمال کی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ فراست والے تین ہیں, ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فراست, عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب انہوں نے انہیں خلیفہ بنا دیا, عزیز مصر کی یوسف علیہ السلام کے بارے میں فراست, جب اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ, اس کو باعزت طریقے سے رکھنا, اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے والی خاتون کی فراست جس نے کہا یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین, اے میرے باپ اسے اجرت پر رکھ لے کیونکہ سب سے بہتر شخص جسے تو اجرت پر رکھے طاقتور اور امانت دار ہے. تو بہرحال ذمہ دار شخص جو ہے, جو کسی ذمہ داری پر مامور ہوتا ہے, اس کے اندر یہ دو صفات ہونا نہایت ضروری ہے کہ کام کرنے کی قوت بھی ہو اور وہ امین بھی ہو. یہ صفت جبریل علیہ السلام کے اندر بھی تھی جن کو ایک اہم کام پر مامور کیا گیا تھا. انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. کتنی حیرت کی بات ہے نا, یہی فراست ہے نا. دونوں صفات جبریل علیہ السلام کے اندر ہیں, قوی بھی تھے اور امین بھی تھے. پھر تالوت کا انتخاب کس بنا پر ہوا تھا؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. علم سے کیا آتا ہے؟ امانت آتی ہے, اچھے برے کا فرق پتہ چلتا ہے, اور جسم قوت کی علامت ہے, یعنی ذہنی اور جسمانی اہلیتیں اس میں تم سے زیادہ ہیں. یوسف علیہ السلام نے جب خود کو پیش کیا تھا اس قوم کی مدد کرنے کے لیے مصریوں کی, تو انہوں نے اپنی دو صفات بتائی تھی, وہ کیا تھی؟ قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, آپ مجھے زمین کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیجئے, میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں, یعنی امانت دار ہوں اور یہ کام جانتا بھی ہوں, یعنی صلاحیت رکھتا ہوں. قوت سے مراد صرف فزیکل پاور نہیں ہوتی, قوت سے مراد ذہنی قوت بھی اور کام کرنے کی صلاحیت, سب چیزیں آ جاتی ہیں اس میں, یعنی ٹرسٹ وردینس اور فزیکلی اینڈ مینٹلی اسٹرانگ, آنےسٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ جسے کہتے ہیں آپ, آنےسٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ, جو کام دیا جائے گا اس میں پوری ایفرٹ لگائے گا, کمی نہیں کرے گا, محنتی ہوگا, دھوکہ نہیں دے گا, اعتماد پہ پورا اترے گا, تو یہ بہتر کارکن کی علامت ہوتی ہے. کسی بھی امپلائی کے انتخاب میں, سلیکشن میں یہ دو چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہوتی, اور ساتھ تیسری علیم بھی اگر ہو کہ جس کام کے لیے اس کو رکھا جا رہا ہے وہ اس کا علم بھی اس کو ہے یا نہیں. معاملات میں خرابی اور دونوں فریقوں کو ایک دوسرے سے شکایت اس وقت ہوتی ہے, امپلائر اور امپلائی کو, کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک صفت یا دونوں نہ پائی جائیں تو پھر وہ کام صحیح ہوتا نہیں. جب کام ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر جو امپلائر ہوتا ہے اس کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, اور سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو کمپلینٹس ہوتی ہیں, کمپلینٹس ہوتی ہیں تو پھر دوسری طرف سے بھی کچھ نہ کچھ بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے, اور اس طرح تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، معاملات بھی بگڑ جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ تو کسی کو رکھتے وقت کرائیٹیریا ہونا چاہیے نا، ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو اچھی طرح پتا ہونا چاہیے اس چیز کا کہ کس بنیاد پر سلیکشن کرنی ہے. لیکن انسان خود بھی کوئی امپلائمنٹ قبول نہ کرے جس کے بارے میں وہ یہ جان نہ لے کہ یہ اس کے بس کی بات ہے یا نہیں، وہ یہ کر سکے گا یا نہیں. اگر نہیں کر سکتا تو صاف کہہ دینا چاہیے کہ جو جاب ڈسکرپشن آپ مجھے دے رہے ہیں یہ میرا نہیں خیال کہ میں کر سکوں گا، یا جس وقت کے اندر مجھے آپ کرنے کا ٹارگیٹ دے رہے ہیں میں اس کو پورا نہیں کر سکوں گا، تو اس کو پھر قبول ہی نہیں کرنی چاہیے. یا اگر کام آتا ہی نہیں تو اس کام میں ہاتھ ہی نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اس طرح پھر دونوں فریقوں کو نقصان ہوتا ہے. تو قوت ضعف کے برعکس ہے اور خیانت امانت کے برعکس ہے. اور وہ جو عرش لے کر آیا تھا ملکہ سبا کا جو جن، اس کے اندر کیا تھا؟ علم اور قوت. اس نے کہا تھا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک و انی علیہ لقوی امین، میں قوت والا بھی ہوں امانت دار بھی ہوں. لیکن قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی میں لے آؤں گا. تو قوت اور امانت کے بغیر کوئی کام صحیح نہیں ہو سکتا. اور یہاں پر قوت کو امانت سے بھی پہلے رکھا گیا ہے. ہر جگہ قبی و امین، قبی و امین، امین و قبی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قوت نہ ہو، کسی کام کے کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہ ہو تو خالی امانت کوئی فائدہ نہیں دیتی. محدثین ایسے لوگوں سے حدیث نہیں لیتے تھے کہ جن کا حافظہ کمزور ہوتا تھا، چاہے ان کتنی حدیثیں وہ نریٹ کرتے، یا جن کے بارے میں انہیں شک ہوتا کہ امانت دار نہیں ہے. تو یعنی قوت والا انسان جو ہے اس کو امانت داری سکھائی جا سکتی ہے نا، اس کی ٹریننگ کی جا سکتی ہے، اس کو امانت کے فائدے بتائے جا سکتے، اس پہ چیک رکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص قوت ہی نہیں رکھتا، اس کی قوت ہی کمزور ہے، تو آپ اس سے کیسے کام لیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی ایک شخص کام کرنا ہی نہیں جانتا، آپ اسے کام دے دیتے ہیں اور اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کام کر دے گا، وہ کیسے کرے گا؟ اسے پتا ہی نہیں، وہ جانتا ہی نہیں، علیم ہی نہیں، قبی ہی نہیں، صلاحیت ہی نہیں. اس سلسلے میں دو صحابی جو ہیں، ایک ابو عبیدہ بن جرہ اور ایک خالد بن ولید، ان کی مثال ہمارے سامنے. خالد بن ولید کیا تھے؟ قوی تھے، اپنے فن کو جانتے تھے، اور ابو عبیدہ بن جرہ امین الامہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے لیے امین کا خطاب ملا. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ایک قوم کا سردار اور اس کا نائب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہمارے ساتھ اپنے ایک امین کو بھیج دیجئے. آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ایسے شخص کو بھیجوں گا جو امانت کا حق ادا کرنے والا ہوگا. چنانچہ لوگ اس منصب پر فائز ہونے کی تمنا کرنے لگے کہ کاش ہماری سلیکشن ہو جائے، وہ ہم ہوں. آپ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا. ابو عبیدہ بن جراح جو تھے وہ امین الامہ تھے، اور خالد بن ولید قبی تھے. ابو عبیدہ بن جراح پر جب شام کے بعد شہر فتح کرنا مشکل ہو گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ محسوس ہوا کہ ان کی جگہ خالد بن ولید کو بھیج دیا جائے، تو انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح کو معزول کر کے خالد بن ولید کو ذمہ داری دے دی، چینج کر دی ڈیوٹی، اور ان کو خط لکھا کہ میں نے آپ کو معزول کر کے خالد بن ولید کو ولی الامر بنا دیا، اور یہ بھی لکھا کہ میں آپ کو ان سے بہتر ہی سمجھتا ہوں، آپ کو ان سے بہتر سمجھتا. اس کو کہتے ہیں دلداری، دل رکھنا، کیونکہ یہ تو سابقون میں سے تھے، خالد بن ولید تو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، لیکن کام اس کو آتا ہے. بعض اوقات ہم صرف دینداری دیکھتے ہیں، کارکردگی نہیں دیکھتے. ہم کہتے ہیں یہ بڑا دیندار ہے، بڑا نیک ہے، بڑا شریف، چلو اس کو رکھ لیتے ہیں، کام نہیں آتا. جو سیکھ ہی جائے گا نا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب نہ وہ سیکھتا ہے اور نہ اسے کرنا آتا ہے، پھر شکایتوں پہ شکایتیں، شکایتوں پہ شکایتیں. قوت سے مراد صرف فزیکل اسٹرینتھ نہیں ہے، قوت سے مراد ذہنی قوت بھی، قوت سے مراد اسکل فل ہونا، اس میں علم بھی شامل ہے. نالج از پاور، ٹھیک ہے نا؟ تو علیم ہونا قوی ہونے کے معنوں میں ہے کہ بندہ کام جانتا ہے، کام والا ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے جیسے اس ملک میں رہتے ہوئے آپ نے کوئی کمپنی بنائی، آپ لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں، ایک طرف ایک نان مسلم ہے جو کام کو پوری طرح جانتا ہے اور آپ کو پتا اگر اس کو ہائر کر لیا گیا تو یہ کام کو بہت آگے لے جائے گا، اور دوسری طرف ایک مسلمان ہے جو ہے تو مسلمان اپنا ہے لیکن کام نہیں آتا، کام نہیں جانتا. اگر آپ ایک نان مسلم کو اس جگہ رکھ لیتے ہیں تو کوئی ظلم نہیں ہے، ظلم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو کام لینا ہے. اس وقت اسلام اور کفر کی بات نہیں ہے، اس وقت کام کرنے اور نہ کرنے کی بات ہے. تو بہرحال ابو عبیدہ بن جراح جو سابقون الاولون میں سے تھے، کبار صحابہ میں سے تھے، اشرہ مبشرہ میں سے تھے، جری جرنیل بھی تھے، آپ نے جنگ بدر، جنگ احد، خندق کی لڑائیوں میں شرکت بھی کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے امین ہونے کی گواہی بھی دی تھی، لیکن جنگ کا علم خالد بن ولید کے پاس زیادہ تھا، تو انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ میں آپ کو خالد بن ولید سے بہتر سمجھتا ہوں، لیکن خالد کے پاس جنگ کا جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں. اور اس سے صحابہ مائنڈ بھی نہیں کرتے تھے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اگر کسی کی ڈیوٹی چینج کر دی جائے تو وہ تو کام ہی چھوڑ دیتا ہے، بیٹھ کے اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید میری بےزتی کر دی گئی، تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم مسلمان پیچھے نا. اور یہ بھی تو دیانت کا ہی تقاضا ہے نا کہ آپ ان تؤدوا الاماناتی الی اہلھا، کہ اہل انسان کو امانت دے، اہل انسان کو کام دے، پھر فیورٹزم نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے کیونکہ لوگوں میں قوت اور امانت ایک جگہ نہیں مل رہی تھی، اللہم اشکو الیک جلد الفاجر وعجز الثقہ، اللہ میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں فاجروں کے طاقتور ہونے کی اور قابل بھروسہ لوگوں کے کمزور ہونے کی. قابل بھروسہ لوگ کم ہو گئے.
سر جی، جو ابھی آپ نے ابو عبیدہ بن جرہ کے بارے میں بتایا، یہ اس میں اتنی اچھی ایک موٹیویشن ہے نا کہ when you're talking to somebody and you know that you're basically giving the responsibilities and you can really tell them کہ آپ یہ کام ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں، لیکن میرا میں سوچتی ہوں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں کام بھی کرنے سے. بچوں میں فار سپوزنگ ہم کر رہے ہیں تو تین بچوں میں سے اگر ہمیں دیکھنا ہے، دو میں سے دیکھنا ہے، تو بچے کبھی کبھی سوچتے ہیں نا کہ یہ اتنا اچھا کام تھا، ماما نے اس کو تو نہیں دیا، مجھے دے دیا، اس کو نہیں. اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں مجھے پتا ہے تم بہت اچھا کر سکتی ہو، لیکن آئی تھنک تمہاری وہ کیپبلٹی اس سے زیادہ اچھی، اس لیے میں اس کو دے رہی ہوں، تمہیں نہیں دے رہی. اس طرح کر کے بھی کر سکتے.
بہت لمبی بھی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے بھی وہ ورڈز پک کر لیتے ہیں نا بچے
جی،
پھر ان کو بھی محسوس کرتے ہیں.
ساری فیملیز میں
پتا کیا اس میں حکمت کے ساتھ، اچھا آپ یہ کر لے، چلیے ان کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آلٹرنیٹ دے کے تو وہ پھیر دیا. کام واپس لینے کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ اتنا سینسیٹیو معاملہ، میں تو ساری زندگی میری اس میں گزر گئی کہ لوگوں کی ڈیوٹیز تبدیل کر. پھر تو میں نے تو ایک کلچر بنا دیا تھا لدا میں کہ کوئی ایک جگہ پر رہے گا ہی نہیں، آپ نے سارے کام سیکھنے ہیں، جو جس جگہ پر زیادہ بہتر کر سکے گا اس کو وہاں شفٹ کر دیا جائے گا. تو الحمدللہ پھر لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو کسی وقت بھی ہمارے ساتھ ہو جائے گا. اور پھر جن لوگوں نے مختلف کام کیے انہوں نے آ کے اپنے جب تاثرات دیے، بعض اوقات کہ شروع میں تو بہت ہمیں برا لگتا تھا کہ ہم کمفرٹ زون میں آ جاتے تھے کام کرتے کرتے، لیکن جب تبدیلی اتنی زیادہ ہوئی تو اس سے ہم نے نئی نئی چیزیں سیکھی، کیونکہ نئی چیز سیکھنا بھی ایک چیلنج ہوتا ہے نا انسان کے لیے. اور انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کام کی بھی تقسیم اور رزق کی تقسیم یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا. اللہ نے جب تک مجھ سے چاہا ایک کام لے لیا، اب اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ اور کام لینا چاہتا ہے، تو وہ تقدیر کا بھی ایک حصہ نا، اسے تقدیر کے فیصلے کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے. رولز مختلف ہوتے جاتے ہیں.
میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ کبھی کبھی نا ڈس ہارٹن ہو جاتے ہیں نا چیزوں میں، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نہیں، یہ ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اور میرے میں صلاحیت نہیں ہوگی، بس یہ سوچ لینا چاہیے.
اور اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ اگر مجھ سے بہتر کوئی کام کرتا ہے تو ہمیں تو اپنے مشن سے محبت ہونی چاہیے نا. جس شخص کو مشن سے محبت ہوگی نا کہ اللہ کا کام ہے یہ آگے بڑھے، تو وہ خود آفر کرے گا، میرے خیال ہے مجھ سے زیادہ تم بہتر کر سکتے، تم آگے ہو جاؤ، وہ دوسرے کو آگے کر دے گا. لیکن جس کو اپنی ذات سے محبت ہوگی نا، وہ پھر دوسروں کو پیچھے کرے گا، لیگ پولنگ کرے گا، تم تو پیچھے ہٹو میں آگے نکلوں، کیونکہ جب تک تم آگے تو میں آگے نہیں جا سکتا. تو اس آیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، نمبر ایک یہ کہ والدین کو کوئی مشورہ دینا ان کی بے ادبی نہیں ہوتی، گستاخی نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں یہ بچی اپنے والد کو مشورہ دے رہی ہے کہ ابا جان آپ اس کو اپنا امپلائی رکھ لیں. اور کچھ باپوں کے لیے یہ بات بڑی انا کی بات ہو جاتی ہے، تم کل کے بچے اب ہمیں سکھانے آئے ہو. اور اگر مشورے کے وقت بچے کوئی والد کی رائے سے مختلف رائے دے دیں تو گھروں کے اندر کیا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، یعنی بہت بدمزگی اور کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بچے سمجھتے نہیں اور یہ کچھ اپنی مرضیاں کرنے چاہتے ہیں اور لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد. حالانکہ آج کے دور میں خاص طور پر بچوں کا جو ایکسپوجر ہو چکا ہے وہ ہم لوگ کا اس طرح نہیں ہے، نہیں تھا جب ہم اس ایج میں تھے. وہ اپنے وقت سے پہلے بہت میچور ہو چکے ہیں، بہت کچھ جان چکے ہیں، بہت کچھ آگے نکل چکے ہیں. ہمارا علم کتابی ہے یا تجرباتی ہے، اور ان کے سورس آف نالج جو ہے وہ تو ان کے پامز میں ہے، حافظے میں بھی نہ ہو تو جس چیز کے بارے میں بھی جاننا چاہیں چند سیکنڈ میں وہ انفارمیشن نکال کے لے آتے ہیں. تو پھر اس انفارمیشن میں ایک پاور ہے، ٹھیک ہے تجربہ نہیں ہے، ان کے فیصلے اور ان کے مشورے غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال ان کو انڈر مائن نہیں کرنا چاہیے، یعنی بچوں کی ہر بات کو رد نہیں کر دینا چاہیے. اگر وہ واقعی فائدہ مند ہے تو اس کو وزن دینا چاہیے. یہی حال شاگردوں کے ساتھ ہے، کسی بھی شاگرد کا کوئی اچھا مشورہ اس کو اپنے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے. یہ غلطی بہت سے استاد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت اچھے اچھے ذہین شاگردوں کو کھو دیتے ہیں، کیونکہ وہی شاگرد آپ کو زیادہ اچھا مشورہ دے گا جو جتنا زیادہ ذہین ہوگا، اور آپ اس کو اپنے لیے ٹربل سمجھ بیٹھتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. کسی کے اندر بھی خوبی دیکھ کے جیلسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کو کہیں کہ یہ اللہ کی دین ہے، الحمدللہ کہ اللہ نے ایک امت مسلمہ میں ایک بچہ یا بچی ایسی پیدا کی کہ جس کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے، میرا فرض کیا ہے کہ میں اس کو فسیلیٹیٹ کروں. استاد کون ہوتا ہے؟ فسیلیٹیٹر ہوتا ہے. اس کو فسیلیٹیٹ کرنا، اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا، اس کو کنٹرول نہیں کرنا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ بس چوں نہ کرے، ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کرے. تو فوق کل ذی علم علیم بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ نے ہر ایک کو ایک مختلف طرح پیدا کیا ہے. یہ اختلاف السن اور زبان اور رنگوں کا اختلاف چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے کام کو چلانے کے لیے رکھا ہے، اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا چاہیے.
کسی انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ رحمان ہم سے کیا کام لینا چاہ رہا ہے؟ اپنے شوق سے، انٹرسٹ سے، کہ جس میں کرنے کا؟
جی، شوق سے، انٹرسٹ سے، انکلینیشن سے. پھر بعض اوقات اچھے استاد مل جائیں آپ کی زندگی میں، وہ استاد، وہ مینٹور، وہ بزرگ بہت ہی بڑی نعمت ہے، جو آپ کی صلاحیتیں پہچان کے آپ کو کوئی ڈائریکشن دے دے، کوئی سی رخ لگا دے. اس پہ شکر گزار ہونا چاہیے، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ استاد ہوں. اور یہ کہ ہر ایک کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. اگر والدین ہمیں یہاں تک لے کے جاتے ہیں، استاد اس سے آگے لے جاتے ہیں، پھر کوئی اور مینٹور مل جاتا ہے، وہ اس سے آگے لے جاتا ہے، اور اس طرح انسان زندگی میں ترقی کرتا ہے. یعنی مشورہ لینا جو ہے، یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. کچھ لوگ مشورے میں بہت خوش ہوتے ہیں، کمفرٹیبل ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے.
السلام علیکم. مجھے آپ نے کہا بھی کہ بچوں کے اندر جو ہے مطلب بہت زیادہ، وہ میرا جو نواس ہے 10 سال کا ہے، وہ کل بیٹھ کے نا وہ ہٹلر کی وہ دیکھ رہا تھا. میں نے کہا آپ یہ کیا دیکھ رہے؟ تو کہا ہٹلر نے جو ہے نا اتنے سارے لوگوں کو مارا تھا، اس نے اتنا کل کیا تھا جیسے آج کل فلسطین کے اندر ہو رہا ہے. اور یہ کہہ کے وہ رو رہا تھا، تو میں نے کہا نانی آپ کو پتا ہٹلر کون تھا؟ میں نے کہا ہاں بیٹے مجھے پتا ہے. تو کہ آپ نے اسکول میں یونیورسٹی گئی تھی یا کالج گئی تھی؟ میں نے کہا ہاں میں کالج گئی تھی. تو کہ اچھا تو یہ ہٹلر تھا وہ، اور جو قائد اعظم تھا نا اس نے پاکستان بنایا تھا. میں نے کہا ان کی اما کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ قائد اعظم کس نے بنایا، وہ بچہ بتا رہے.
جن بچوں کو استاد اپریشیٹ کرتے ہیں نا، وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. جیسے اگر ہمیں بھی ہو کہ ہمارے اسکول میں یا یونیورسٹی کو جن استادوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا ہوتا ہے نا، ان کی اپریسیشن، ان کی کہی ہوئی بات، ان کی موٹیویشن نا، وہ ساری زندگی یاد رہتی ہے.
بالکل، کوئی شک نہیں اس میں. اور وہ بچے چاہے کتنے ہی قیمتی ہوں، لیکن اگر ان کو ساری زندگی بس یہی تانا ملتا رہے تم کسی کام کے نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم زیرو ہو، وہ آگے نہیں بڑھتے. اپنے بچوں پہ اور بچوں کے بچوں پہ یہ ظلم نہ کیجیے.
اپریسیشن کی آپ نے بات کی کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، تو میں اپنا ایک پرسنل وہ بتاتی ہوں کہ جیسے جب میں پرائمری اسکول میں تھی تو آئی واز ناٹ گڈ ایٹ اسٹڈیز، تو میں جیسے میتھس میں فیل ہو جاتی تھی، انگلش میں فیل ہو جاتی تھی. تو ایک دفعہ جو ہے وہ میری ایک ٹیچر نے کلاس میں، میری ٹیچر نے کلاس میں 6th کلاس میں کہا کہ کل جو میں نے پڑھایا تھا وہ کس کو یاد ہے؟ تو میں نے ہاتھ اٹھایا. انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ اوکے بورڈ پہ لکھو. تو جب میں نے بورڈ پہ لکھا تو انہوں نے پوری کلاس سے میرے لیے کلیپنگ کروائی. اور اس کی اس اپریسیشن سے میرے رزلٹ میں اتنی امپروومنٹ آئی کہ وہ جو 3rd ٹرم تھا وہ اس میں نے 2nd پوزیشن لی، پھر 1st، اور پھر تھرو آؤٹ جیسے وہ پوزیشن آتی رہی. لیکن وہ ٹیچر جو تھی ان کی اپریسیشن اور آبویسلی پیرنٹس کی اپریسیشن
کہاں سے کہاں پہنچا دیتی
تو وہ تھی. تو میں آج بھی ان کو بہت دعائیں دیتی ہوں.
اگر کوئی بھی کام نہ کر سکے تو اسے کہنے تم کر سکتے ہو، تم کر لو گے، پھر ٹرائی کرو، پھر ٹرائی کرو، اور کروا کے چھوڑے. میرا بیٹا گھڑ سواری سیکھ رہا تھا تو گر گیا، تو جو انسٹرکٹر تھا اس نے کہا ابھی دوبارہ سوار ہو، کیونکہ اگر یہ خوف بیٹھ گیا نا کہ میں گھوڑے سے گر گیا تھا اور اب میں نے نہیں بیٹھنا اس پہ، تو تم ساری زندگی نہیں گھڑ سواری کر سکتے. تو چاہے وہ گر جائے، چاہے وہ فیل ہو جائے، چاہے وہ ناکام ہو جائے، لیکن اس کا وہ خوف نکال دینا چاہیے، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور دیکھتے ہی انسان اس چیز کو ڈر جاتا ہے کہ نہیں نہیں اس کے قریب نہیں جانا میں نے. اس آیت سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ والدین سے نرمی اور شفقت سے مخاطب ہونا چاہیے. وہ بچی کہتی یا ابتی، اے ابا جان. بعض لوگ اپنے والدین کو نام سے بلاتے ہیں تو یہ ادب کے خلاف ہے. آپ نے شاید نہ سنا ہو لیکن میں نے سنا ہو، پنجاب کے دیہاتوں میں خاص طور پر اسی طرح ٹیچر کو بھی نام سے بلاتے ہیں. ضرورتاً لیا جا سکتا ہے والدین، کسی کو اگر بتانا ہو کہ آپ کے والد کون ہے تو ان کا نام لے سکتے، ایسا نہیں کہ شجرہ ممنوع ہے کہ آپ والد کا نام نہیں بول سکتے، جیسے کہ بعض خواتین ہسبینڈ کا نام ہی نہیں بولتی، وہ بھی کلچرل ہے. عبداللہ بن عمر کوئی حدیث سنا رہے ہیں تو اگر وہ حضرت عمر سے روایت کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ قال عمر، یہ نہیں کہہ سکتے قال ابی. نہیں، حدیث کی روایت میں تو نام لینا پڑے گا نا، ورنہ رابی مبہم ہو جائے گا. لیکن ندا نہیں، پکارنا نہیں چاہیے، اے فلاں ادھر آؤ. پھر یہ کہ ذمہ داریاں اور منصب قوی اور امین کے سپرد کرنی چاہیے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ہر ذمہ داری اور منصب اسی کو دیا جائے جو اس کے زیادہ لائق ہو، کیونکہ ذمہ داری اٹھانے کے دو مرکزی رکن ہیں، القوہ والامانہ. تو عہدے کے لیے قوت اسی کے مطابق سمجھی جائے گی، یعنی کس کام کے لیے کتنی قوت درکار ہے، وہ ہے یا نہیں، وہ اس کے مطابق دیکھی جائے گی. کسی جرنیل کے دل میں بہادری کی قوت مطلوب ہے، تبھی وہ اپنی جو سب آرڈینیٹس ہیں جو اس کے نیچے کام کر رہے ہیں ان کو گائیڈ کر سکے گا. اسی طرح اس کو جنگی چالوں کے بارے میں تجربہ ہو، علم ہو، اسی طرح باقی تمام چیزیں جو اس سے متعلق ہیں وہ اس کو پتہ ہونی چاہیے. پھر اسی طرح قوت فیصلہ بھی بڑی اہم ہے. بعض کام جسمانی قوت کا تقاضا نہیں کرتے، مثلا کوئی آفس ورک ہے یا کسی کو مینیجیریل جاب ہے یا کوئی اور اس طرح کا کام ہے، تو اس میں آپ اگر فزیکلی ویک بھی ہیں لیکن اگر مینٹل پاور آپ کی ہے، قوت فیصلہ اچھی ہے، تو یہ بھی قوت ہی شمار ہوگی. صرف جسمانی قوت قوت نہیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں لوگوں میں فیصلہ کرنے کے لیے جو قوت ہے، یہ قوت اس انصاف کے علم کا تقاضا کرتی ہے جس پر قرآن و سنت نے دلالت کی ہے، اور اپنے فیصلوں کو نافذ کروانے کی قدرت ہونا بھی ضروری ہے. جیسے والدین ہیں تو ان کے اندر اگر قوت فیصلہ ہے اور پھر وہ اس کو منوا بھی سکتے ہیں، تو یہ پھر بچوں کی صحیح پیرنٹنگ ہوگی. جلدی فیصلہ، بالکل، یعنی صرف سامنے اور وقتی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، لانگ ٹرم دیکھنا چاہیے کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے. یعنی کچھ لوگ بس تھوڑا سا دیکھتے ہیں، یہ اس فائدے کا شارٹ ٹرم بس یہ کر لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کل کیا بنے گا، اور کچھ لوگ اس سے بیانڈ دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ تو آخرت کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتے ہیں سارے، کہ یہ جو میں ڈیسیژن لینے جا رہا ہوں، مثلا کہیں موو ہونا ہے، کچھ سفر کرنا ہے، کوئی اور اسی طرح کا کام کرنا ہے، تو اس میں وہ ضرور یہ دیکھتا ہے کہ یہ فیصلہ جو میں زندگی کا کرنے لگا ہوں، اس کا اثر میری آخرت پر کیا پڑے گا. وہاں میں جب اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی یا کھڑا ہوں گا، تو اس وقت یہ میرا وقت گزارنا اس کام میں، یہ میرے حسنات میں شمار ہوگا یا سیئات میں شمار ہوگا، اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. یہ مومن کی فراست ہے. اور امانت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر اللہ کی خشیت اور خوف ہو، اور یہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لی جائے، اور یہ لوگوں کے خوف کو چھوڑنے کا تقاضا کرتی ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرا جائے. تو یعنی انصاف بھی ہو انسان کے اندر، فیصلہ نافذ کرنے کی قوت بھی ہو، اور پھر اللہ کی خشیت اور خوف بھی ہو. اچھا، امانت کا تعلق ذمہ داریوں سے بھی ہے، لیکن امانت کا تعلق جو ہے وہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے معاملات سے بھی ہے. بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مثلا لکھ رہے ہیں نا اور ان کے پین کی سیاہی خشک ہو گئی، تو ساتھ والے سے کہیں گے ذرا اپنا قلم دے، لے لیا، مڑ کے واپس ہی نہیں کیا. کتاب لی، واپس ہی نہیں کی. کسی کی طرف سے برتن آیا، واپس ہی نہیں کیا، پرواہ ہی نہیں کی. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غفلت برتنا یہ بہت نقصان دہ عادت ہے، اس سے دوسروں کو انسان اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے. بعض ہم کہتے لو ایک چھوٹا سا پینی تو تھا، نہیں دیا واپس، تو میں اس کے پیچھے کہاں ڈھونڈتی پھر اس کو کہاں جاؤں. آج مجھے کسی نے سوال کیا کہ میں جب اسٹوڈینٹ تھی میں نے کسی سے قرض لیا تھا تو میں نے اس کو واپس نہیں کیا، اور اب مجھے پتا چلا کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے، تو اب میں اس کو کہاں ڈھونڈوں اور اس پیسے کا کیا کروں. اور حیرت کی بات ہے کہ آپ نے جس سے قرض لیا اس کا نام پتا بھی نہیں رکھا اپنے پاس، کہ جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں تمہیں لوٹاؤں گی. کتنے ہی لوگ اس میں خیانت کرتے ہیں نا، کہ قرض لے لیتے ہیں اور اس کے بعد بالکل بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. پھر کبھی مومن جو ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک میں خیر موجود ہے، کمزور میں بھی اور طاقتور میں بھی. اور امین ہونا بہترین صفت ہے انسان کی صفات میں سے، اور یہ انسان کو منافقت سے نکال دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار خصلتیں اگر تم میں موجود ہوں، چار باتیں اگر تم میں موجود ہوں، تو دنیا میں سے کچھ بھی گم ہو جائے تو کوئی افسوس نہیں: سچی گفتگو، امانت کی حفاظت، اچھا اخلاق اور رزق کی پاک دامنی۔ کون سی ہیں چار چیزیں؟ سچی گفتگو، امانت کی حفاظت، اچھا اخلاق، رزق کی پاکیزگی۔ خوش قسمت انسان ہے جس کو یہ چار چیزیں نصیب ہوں۔